السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة رعد آية نمبر 19. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، جیسے کہ پیچھے سے ہم مضمون پڑھتے آ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ ایک آنکھوں والا اور ایک نابینا برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں ہو سکتا. جو روشنی میں اپنا سفر طے کر رہا ہے اس کے سامنے ہر چیز واضح ہوگی، اور جو اندھیروں میں اپنے راستے تلاش کر رہا ہے وہ لازماً بھٹکتا رہے گا یا سرگردہ رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور جو اس کتاب کی طرف سے اندھا بنا ہوا ہے یا اس کو حق نہیں جانتا، دونوں یکساں ہو ہی نہیں سکتے. تو کتاب کی پیروی کرنے والا اور کتاب کو چھوڑنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی کی، جس میں قبر کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس کا چھوٹا سا حصہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی. اس میں جب منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے قبر میں، تو وہ شخص جو کہ تینوں سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا، تو وہ یہی کہے گا کہ ولا تلیتا ولا دریتا، کہ میں نے نہ اس کتاب کی تلاوت کی اور نہ میں نے اس کو سمجھا. تو آپ دیکھیں کہ پوری زندگی اس کتاب پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ہوں گی تبھی انسان قبر میں ثابت قدم رہ سکے گا. صرف تلاوت بھی کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور صرف سمجھنا بھی ضروری نہیں، تلاوت بھی کافی ہے ساتھ میں. تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو کتاب کو حق ماننا. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو غیر مسلم ہوتے ہیں جو کتاب کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ لوگ بھی کہتے کہ اچھا یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، ابھی آج ہم اس کتاب کے تقاضے پورے کریں گے تو ہم تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، لہٰذا آج ہم کریں گے وہی جو دنیا جدھر جا رہی ہے. کتاب کو فالو نہیں کر سکتے. ہاں، کتاب کو نماز میں پڑھ لو، گھروں میں اس کی تلاوت کر لو، کبھی قرآن خوانی وغیرہ کچھ کروا لی یا کچھ انوگریشن کروا لی تو تلاوت سے آغاز کر دو، بس یہ کتاب کا اتنا ہی حق ہے. تو نہیں، یہ کتاب تو حق لے کر آئی ہے، اور یہ کتاب خود بذات خود یہ حق ہے. تو جو اس کتاب کو حق سمجھتا ہے وہ تو کامیاب ہے، اور وہ عقل مند بھی ہے. تو قرآن عقل مند ان لوگوں کو کہتا ہے جو قرآن کو ماننے والے ہیں، یعنی یہی لوگ لیٹسٹ ہر چیز کے، کہنا چاہیے نا، جو جدید چیز ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا قرآن کو ماننے والے دقیانوس سی ہے، تو غلط کہتے ہیں. یہ لوگوں کی جو سوچ ہے، اور لوگوں کی سوچ بالکل انتہائی غلط ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ماننے والے دقیانوس سی بے وقوف قسم کے، نادان قسم کے لوگ ہیں. بلکہ قرآن کو ماننے والے تو بالکل ایسے ہیں عقل مند جو جدید چیزوں پر عمل کرتے ہیں. یعنی قرآن سب سے جدید چیز پیش کرتا ہے، باقی ساری چیزیں پرانی ہیں قرآن کے سامنے، اور قرآن سب سے لیٹسٹ چیز پیش کرتا ہے. تو قرآن پر چلنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا اور حق ماننے والا، وہ تو بے وقوف نہیں ہو سکتا. یہی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اولو الالباب ہیں، یہ دانش مند لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہیں. ہاں، بے وقوف تو وہ ہیں جو اس کو دقیانوس سے سمجھتے ہیں قرآن کو، تو وہ عقل مند لوگ ہیں جو اس کتاب کو حق مانتے ہیں، کیونکہ آگے ان لوگوں کی صفات آ رہی ہیں جو اس کتاب کو حق جان کر اور مان کر اس پر عمل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے انہی مومن بندوں کی صفات بیان کی ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں دیتے. اب یہاں پر عہد کی بات آئی ہے اور میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے. واو، ث، قاف، وسق، مضبوط عہد کو کہتے ہیں. جیسے اگر ہم اس کو تصور میں لائیں کہ اگر ہم کوئی نوٹ باندھ رہے ہیں, کوئی گانٹھ ہم باندھ رہے ہیں, گرہ لگا رہے ہیں ہم اگر, تو ہم جب بہت کھینچتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے, تو وہی دراصل پختہ, بہت ٹائٹ کر دینا عہد کو, بہت پختہ کرنا, تو میثاق اسی کے لیے آتا ہے. تو یہ لوگ جو کتاب کو حق جانتے اور حق مانتے ہیں, ان کی صفات یہاں پر بتائی جاتی ہے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ بات کو جب انہوں نے حق جان لیا, مان لیا, تو وہ اپنی زندگی اسی کتاب کے مطابق پھر گزارتے ہیں. تو ان کی پہلی صفت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. اور اس سے مراد دراصل, مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل عہد الست ہے, جو ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے. اور جب انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے گئے رزق پر ہی پرورش پا رہا ہے, تو لہٰذا اس کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں دراصل وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں, اللہ ہی خالق اور مالک ہے, وہی دینے والا ہے, لہٰذا ان نعمتوں کو وہ اللہ کی طرف سے امانت سمجھتا ہے, اور پھر اس کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے. تو ان کی پہلی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں, یعنی اللہ کے عہد کو توڑنے والے نہیں ہوتے وہ, بلکہ اسے پورا کرنے والے ہوتے ہیں. تو جو شخص قرآن کی حقانیت کو, اس کی صداقت کو جان جاتا ہے, اس پر یقین رکھتا ہے, تو وہ بینا ہے, اور جو اس کی حقانیت کو نہیں جانتا وہ نابینا ہے, اندھا ہے. جب اس کو قرآن کی صداقت کا علم ہو جاتا ہے تو اس میں شک نہیں کرتا. اسی لیے پیچھے کہا گیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, جب اس نے اس کو جان لیا, مان لیا, تو پھر وہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتا ہے. اس سے عہد الست بھی ہو سکتا ہے, جس کی تفصیل ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے تھے آیت نمبر 172 میں. اور اس سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام, یعنی اوامر اور نواہی بھی ہو سکتے ہیں, جن کو جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں, پورا کرتے ہیں. تو عہد سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اپنے احکامات نازل کیے ہیں, ان احکامات کی پیروی کرنا, اس کی پابندی کرنا, اس پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا, اور عہد الست دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو اس عہد کو وہ پورا کرتے ہیں, وعدے کو توڑنے والے نہیں ہوتے, عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. والذین یسلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. تو یہ ہوتے ہیں وہ نیک بندے, یعنی وہ تمام جو بھی معاشرتی, تمدنی جو بھی رابطے ہیں. انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ اکیلا اور تنہا تو نہیں ہوتا نا, یا صرف اس کا اپنا خاندان فیملی نہیں ہوتی. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک فیملی سے, اپنے خاندان سے بھی جڑے ہوتے ہیں, ہم اپنے ملنے جلنے والے دوست احباب, مزید ہماری رشتے داریاں بڑھتی ہیں, کبھی راستوں میں ہماری ملاقات کسی نئے لوگوں سے, کئی نئے لوگوں سے ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کو کئی طرح کے روابط نبھانے پڑتے ہیں, تو ان تمام روابط کا وہ خیال رکھتے ہیں. اور جن رابطوں کی بنیاد پر انسان کی زندگی ایک طرح سے قائم ہے, جس میں انسان کی خیر ہے, فلاح ہے, صلاح ہے, کیونکہ یہ اجتماعی زندگی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں گزارے, تو آپ بتائیں انسان کیسے زندہ رہے بھلا. اس کو آپس کے تعلقات کو تو اچھا رکھنا ہی ہوگا, چاہے وہ خاندانی تعلقات ہوں, رحم کے رشتے ہوں, یا جان پہچان والے ہوں, ملنے جلنے والے ہوں, اللہ کی وجہ سے جن سے ملاقات ہوئی ہو, یا جن کے ساتھ اس کا لین دین ہو. آپ بتائیے, ایسے تو نہیں ہوتا نا صرف ہمارے خاندان والوں ہی سے تو ہمارے تعلقات نہیں ہوتے نا, بلکہ کس کس سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ہر پڑوسی تو ہمارے رشتے دار نہیں ہو سکتے. یہ پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ دیکھا جائے تو یہ رشتے دار نہیں ہیں ہمارے, لیکن ان سے ہمارے تعلقات ہیں, ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. لین دین ہمارا کس سے ہوتا ہے؟ ایک دکان یا کہیں ہم اشیاء خریدنے جاتے ہیں, دکاندار سے لین دین ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے. مسلمان لوگ غیر مسلموں سے بھی بزنس کرتے ہیں, مسلمانوں سے بھی بزنس کرتے ہیں. پھر راستوں میں سفر کے دوران ہم کو کبھی کوئی مل جاتا ہے, ان سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے. جہاں پر ہم پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر ہمارے ملنے جلنے والے, اللہ کی خاطر محبت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ لوگ, یعنی جو مومن ہوتے ہیں, جو قرآن کی دعوت کو حق جانتے اور مانتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ ان تمام روابط کو جو معاشرے میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے اس میں والدین ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، یتیم، مسکین، ہمسائے، اس میں سارے لوگوں کے حقوق آ جاتے ہیں، تو وہ سب کے حقوق پورے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رشتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، تعلقات کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، تعلقات کو توڑنے والے نہیں ہوتے. اور دراصل یہ سب وہ کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ احکامات نازل کیے ہیں. بعض جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ نکاح کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک جو دو نئے خاندان ہوتے ہیں نکاح کی بنیاد پر، وہ خاندان میں آپس میں رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اس کی گرفت سے ڈرتے ہوئے، یہ لوگ آپس کے تعلقات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ آپس کے تعلقات میں بگاڑ نہ پیدا ہو، آپس کے تعلقات بہتر ہوں. رشتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، رحم کے تعلقات کو توڑتے نہیں ہیں، اور انہیں اس بات کی فکر کھائی جاتی ہے یا اس بات پر وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ کہیں آخرت میں ان سے باز پرس نہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہونا تو انسان تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے داریوں کو کاٹنے لگے. ہمارا یہی تو معاملہ ہے نا، یعنی ہم انسان کو واقعی میں جو تھوڑ دلا کہا گیا کہ انسان بہت ہی چھوٹے دل کا واقع ہوا ہے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری ناراضگیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم رشتے داریاں، تعلقات ختم کر لیتے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کرتے، بات چیت ہماری بند ہو جاتی ہے. اور پھر یہاں پر انا کا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ اچھا میں ہی کیوں پہل کروں، وہ کیوں نہیں پہل کرتا. تو جو اس کتاب کو حق مانتے اور جانتے ہیں، ان کی یہ روش نہیں ہوتی، وہ تعلقات کو ختم کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ تعلقات کو جوڑنے والے ہوتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. اور کس لیے برقرار رکھتے ہیں؟ وہ یخشون ربہم، وہ ڈرتے ہیں دراصل اپنے رب سے. کس لیے؟ کیونکہ وہ یخافون سوء الحساب، اس دن کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں کہ اس دن ان کو کہیں ان سے باز پرس نہ کر لی جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفت کوالٹی بتائی گئی ہے، جو کتاب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے. پھر ان کے بارے میں ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. سبحان اللہ، کسی کوالٹیز بتائیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کی، اس کتاب پر ایمان لانے والوں کی. ہم بھی کیا کر رہے ہیں اصل میں، آپ بتائیے، میں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں نا. ہم اس کو حق جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بتائیے. آپ کا ایمان ہے اس کتاب پر؟ بالکل ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جبھی تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. کیوں ہم اپنا اتنا وقت اس میں لگا رہے ہیں؟ روز ہم کئی گھنٹے ہم اس کتاب کے پیچھے لگاتے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. تو اس کتاب کو کیوں اتنا ہم دل سے لگاتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ آسمانوں سے نازل ہوئی وہی ہے جو اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل ہوئی تھی. تو ہمارا یقین ہے نا اس کتاب پر. ہم، میں اور آپ، اس کتاب کے پڑھنے والے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ کو قرآن والے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے. ہم اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہماری سمجھ میں آئے. تو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حق جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی صفات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، وعدہ نبھانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. اور وعدوں میں آپ دیکھیں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر بندوں سے کیا گیا وعدہ، اور آپس میں بندوں کا بندوں سے تعلق، جو وعدے ہوتے ہیں، وہ تمام ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ لے کر جو نکاح کے رشتے میں جڑا جاتا ہے، تو وہ بھی تو ایک وعدہ ہی ہوتا ہے. پھر انسان ایک دوسرے کے جو حقوق ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں، وہ بھی دراصل کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی خاطر. تو ان تمام وعدوں کا اس میں ذکر آ گیا. کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ رشتوں کو جوڑنے والے کیوں بنتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ، صبر کرتے ہیں۔ یہ جو رشتوں کو جوڑنا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انسان دوست احباب سے بہت کچھ ایک دوسرے سے درگزر کر لیتا ہے، لیکن بات جہاں رشتہ داری کی آتی ہے نا، وہاں پر انسان تھوڑا سا چھوٹا دل ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نہیں، سامنے والا پہل کرے، میں کیوں پہل کروں۔ یہ سامنے، یعنی وہ اپنے، اس کو صرف اپنے حقوق یاد رہتے ہیں، اس کو اپنے فرائض یاد نہیں رہتے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس سامنے والا میرے تعلق سے ہمیشہ وہی کچھ کرتا رہے، اور میرے ذمے جو فرض آ رہا ہے، بن رہا ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ تو نہیں، اسی لیے حدیث میں ہم کو ملتا ہے نا مضمون کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ اور یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ اور اسی سے ملتا جلتا مضمون ہم کو ایک اور حدیث میں ملتا ہے، بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے، بلکہ وہ ہے کہ اگر دوسرا اسے برے سلوک سے قطع کرنے کی کوشش کرے تو اچھا سلوک کر کے اسے جوڑے رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس میں صرف رشتہ داریاں ہی نہیں آتی ہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ، جان پہچان، پڑوسی، جو بھی لوگ جن سے ان کے معاملات، جن سے وہ ڈیل کرتا ہے، سب کے ساتھ اس کا یہی معاملہ ہو۔ ایک حدیث بہت بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے 9 باتوں کا جو حکم دیا تھا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان میں سے 4 باتیں آپ نے یہ فرمائی کہ خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی بنا پر ایک اور ملتا جلتا مضمون ہے حدیث کا کہ لا تخن من خانک، کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم بالکل کھلم کھلا، بالکل چھوٹتے یہ جملہ کہہ دیتے نا، اچھا انہوں نے کیا ہمارے ساتھ تو ہم بھی کریں گے، اور پھر ہم یہ بھی کہتے کہ اچھا جتنا کیا گیا اتنا بدلہ لینا تو جائز ہے۔ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر جو خاص نیک بندوں کی صفت بتائی گئی ہے، جو اس کتاب کو حق جانتے اور مانتے ہیں، ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہم کو ملتا ہے کہ جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر۔ سامنے والا خود بخود اچت ہو جاتا ہے، یقین جانیے۔ آپ سامنے والا اگر برا رویہ آپ کے ساتھ اپنا رہا ہے اور آپ بدلے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن جانیے وہ خود بخود دل میں اتنا شرمندہ ہوگا، بہت زیادہ۔ تو لہٰذا قطع تعلق سے تو پہلی بات ہم کو منع کیا ہی گیا ہے، لیکن تعلقات کو برقرار رکھنا، بلکہ اور بہتر سلوک کرنا، اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہاں پر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس قلب سلیم ہو، جن کے پاس عقل صحیح ہو، جو اپنے دلوں کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو رشتوں اور رحموں کو توڑتے نہیں، بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں، آپس کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، انسان جو ایک دوسرے انسان سے کرتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور جو رب انسان اپنے رب سے کرتا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اب صبر کی بات آئی ہے، اور صبر تو ہم سب جانتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ جنت کیوں ہے بھلا؟ صبر کیا ہوتا ہے؟ تو اب دیکھیں، صبر صرف یہ نہیں کہ خوب رو لیا، پیٹ لیا اور ہم کہیں کہ کیا کریں، صبر تو آ ہی گیا۔ ہمارا تو معاملہ یہی ہے نا کہ ہم صبر کو اسی طرح کہتے ہیں کہ خوب شکایتیں کر لو اللہ تعالیٰ کے آگے، خوب رو لو، دھو لو، خوب جو کرنا ہے کر لو، اور پھر کہو کہ صبر ہی کر لیا، اب تو صبر ہی کرنا پڑے گا، صبر تو آ ہی گیا۔ تو نہیں، صبر تو یہ ایک بہت اچھی کہاوت پڑھنے کو ملی تھی، انگلش میں تھی کہاوت، اس کا اردو میں اس طرح سے ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے۔ اس میں تھا کہ صبر تو یہ ہے کہ تم کوئی بٹر چیز، یعنی انتہائی کڑوی کسیلی چیز تم کھاؤ، اور وہ کھانے کے بعد تمہارے چہرے پر تمہارے جو ایکسپریشن ہے، جو چہرے کے تاثرات ہے، اس سے پتہ بھی نہ چلے کہ تم نے کوئی بٹر، کوئی کڑوی کسیلی چیز کھائی ہے، تمہارا چہرہ نارمل رہے، یہ دراصل صبر ہے۔ اور واقعی میں بہت اچھی بات، بہت اچھی مثال سے سمجھائی گئی ہے بات کو۔ نہیں ہوتا ہے نا ایسا، آپ دیکھیں جیسی ہم کوئی کھٹی چیز، کوئی کڑوی چیز، کوئی تیز چیز، کوئی خراب چیز اگر ہمارے منہ میں جاتی ہے، آپ دیکھیں فوراً یا تو ہم تھوک دیتے ہیں یا اتنا برا منہ ہم بناتے ہیں کہ بہت ہی بری ہے، بہت کھٹی ہے، بہت کڑوی ہے۔ منہ پر ہمارے تاثرات، جو ہمارے چہرے پر ہمارے تاثرات آتے ہیں، وہ بالکل بدل فوراً آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں صبر تو یہی ہے کہ تم وہ تاثرات بھی نہ آنے دو چہرے پر، یہ صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے ہیں، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ پہلے قسم کا صبر ہے۔ تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، یہ دوسرا صبر ہے، دوسری قسم کا صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لذتوں اور مفادات کی قربانی دیتے ہیں، یہ تیسرا صبر ہے۔ تو جو اہل دانش ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو قرآن کو حق جانتے ہیں، وہ تینوں قسم کا صبر کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کو بچنا ہوگا، آپ کو اپنے قدموں کو روکنا ہوگا۔ تو یہی تو صبر ہے، روک کے رکھنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ دوسرا، جب تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اس وقت زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکل جائے، اس وقت اپنی زبان کو ایسے کلمات سے اللہ تعالیٰ کے آگے شکایت کرنے سے روک کے رکھنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، کیونکہ مزید اور چاہنے کے لیے، تہجد جیسے مزید نفل روزوں کی بات ہے، کیونکہ اس میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی، حالانکہ آپ کو نفل روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا ہے وہ۔ تہجد آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، ایکسٹرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مزید اپنے نفس کو قربانی کی طرف لے کر جانا، یہ صبر کی تیسری اور اعلیٰ قسم ہے۔ تو یہ تینوں قسم کا صبر ان میں ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے آل یاسر، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو صبر معمولی چیز نہیں ہے، اور اسی لیے صبر ایک ایسی خوبی ہے کہ جو صبر جس کے اندر آ گیا، سمجھے بہت ساری خوبیوں کا وہ مالک ہو گیا، یعنی ایک طرح سے ایک مجموعہ ہے صبر بہت ساری اچھائیوں کا۔ اور یہ صبر وہ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور چہرے کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا مندی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اگر حاصل ہو گئی تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہی تو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا، اس کے انعامات، اس کی جنتوں کی بشارت ہے۔ کہ اللہ راضی ہوگا تو سب ملے گا نا، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ تو ایسے لوگ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات، اپنے میلانات، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی حدود کا پابند بناتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں جو جو ان کو فائدے نظر آتے ہیں، جو لالچ نظر آتا ہے لذتوں میں، اس کو دیکھ کر وہ پھسل نہیں جاتے، بے قابو نہیں ہوتے، بلکہ اپنے نفس کو روکے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں بظاہر دنیا کا جو نقصان ان کو نظر آتا ہے، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یا ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، تو وہ اللہ کی خاطر برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم برداشت کر لیں گے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی دراصل صبر کی زندگی ہوتی ہے، صبر کا نمونہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے، آخرت کے بہترین نتیجے کے لیے، وہ اپنی دنیا کی زندگی کو کنٹرول میں رکھ کر گزارتا ہے، زندگی ضبط نفس سے کام لیتا ہے، اور گناہ کی جانب بڑھنے سے ہر آن وہ رکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، وہ پھسل نہیں جاتا۔ پھر ان کی خوبی بتائی گئی، وہ اقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز تو ایک ایسی خوبی ہے جو کسی حال میں مومن سے چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ یعنی نماز تو آپ دیکھیں نا، ایسے لگتا ہے گویا کہ نماز دراصل جیسے ہم سانس لے رہے ہیں نا، جیسے سانس ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، تو ایسے ہی مومن کو نماز سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرماتے کہ جو علت قرۃ اعینی فی الصلاۃ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو مومن کو نماز اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے محسوس کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو، وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وہ انفقوا مما رزقناہم، وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ان کے پاس رزق ہے، کھلے بھی اور چھپے بھی، دونوں حال میں۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، بلکہ رزق دراصل جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ نوازا ہے، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، اور انفاق تو ہر ایک کو کرنا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، ہر حال میں اس کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہی ہے۔ تو قرآن کی بعض آیتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے، یا کچھ مفسرین کرام بھی کہتے ہیں، کہ جو صدقے کا ذکر کیا گیا ہے، دراصل صدقہ تو پوشیدہ دینا چاہیے، لیکن زکوٰۃ جو کہ فرض ہے اس کو علانیہ دیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور جو نفلی صدقہ ہے وہ چھپا کر دیں۔ تو سرم و علانیہ، وہ کھلے اور چھپے دونوں حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، کہ جب اس نے دیا، اس کے دائیں ہاتھ نے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ تو صدقات یا رزق، دراصل رزق بہت وسیع معنوں میں ہے اپنے، صرف مال و دولت ہی سے مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت رزق ہے، چاہے وہ انسان کی جسمانی صحت ہو یا صلاحیت ہو، یا روحانی تربیت یا روحانی اس کی صلاحیتیں ہوں، علم دین ہے اس کو، جو بھی کچھ فنون اگر آتے ہوں، یا اس کی صحت ہے، یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کے رزق میں شامل ہیں، اور اللہ کی راہ میں ان میں سے ہر چیز خرچ کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ لیجئے مال لے لیجئے، کتنے چاہیے اللہ کے دین کے لیے، دیتے چلے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں مال، لیکن وہ اپنا آپ نہیں دینا چاہتے، ان کو اپنا بزنس بہت پیارا ہوتا ہے، ان کو اپنی دلچسپیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، وہ نہ اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں اپنا وقت لگانا چاہتے ہیں، نہ اپنا ٹیلنٹ، نہ اپنی کوئی اور صلاحیت۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے، رزق سب کچھ ہے، آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی جو ذہانت ہے، وہ بھی دین کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے، صرف مال سے کام نہیں چلے گا، آپ کو سب کچھ دینا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ صرف مال رزق میں آتا ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی۔ تو رزق میں دراصل ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رزق ان کو دیا ہے اس کو کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاں جہاں ضرورت ہے، وقت کی، مال کی، صلاحیتوں کی، ٹیلنٹ کی، وہ سب کچھ لگاتے ہیں اس میں، جو آئیڈیاز اگر ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے ہیں ایسے مسلمان بہن بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہین بنایا ہے، ان کے اندر بہت فہم و فراست ہے، بصیرت ہے، لیکن ان کی ساری صلاحیتیں بعض اوقات ان کی جو کمپنیز ہوتی ہیں اس کے لیے لگ رہی ہوتی ہیں، اپنی پوری صلاحیتیں وہ وہاں پر لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ اگر دین کی راہ میں بھی اگر تھوڑا وقت دیتے تو دین کو اس سے کئی گنا بڑھ کر فائدہ ہو سکتا تھا، وہ خود اپنے حق میں بھی دراصل اجر سمیٹتے۔ تو لیکن بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو لہٰذا اپنی ساری صلاحیتوں کو، چاہے وہ مال ہو یا کچھ اور صلاحیت ہو، اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ پھر یدرؤون کا لفظ آیا ہے، وہ یدرؤون بالحسنت السیئہ، یدرؤون کا دراصل لغوی معنی دور ہٹانا اور پرے کرنا ہے، درؤون سے ہے کہ وہ دور ہٹاتے ہیں، پرے کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس جملے کے دو مطلب ہیں، کہ ایک یہ کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو بعد میں اچھے کام کر کے تلافی کر دیتے ہیں، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جب ان سے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور افو اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے پھر ہم کو وہ حدیث دوبارہ یاد کر لینی چاہیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اگر برا سلوک بھی کرتا ہے تو تم کیا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ تو لہٰذا برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ تو کوئی اگر تمہارے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہے، قطع تعلقات کر رہا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس سے بھلائی سے پیش آتے ہیں، تعلقات کو استوار رکھتے ہیں۔ تو دو معنی پھر اس کے ہو گئے، کہ برائیوں کو دور کرنا اور نیکیاں کرتے رہنا، اگر جیسے ہی ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو فوراً کوئی نیکی کر لیتے ہیں، کوئی اچھے کام کرتے ہیں جس سے وہ برائیاں ان کی دور ہو جاتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی ان سے برائی کرتا ہے تو اس کا جواب پھر کیا کرتے ہیں، برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ تو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، آخرت کا گھر پھر دراصل انہیں لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پر اولئک لہم عقبی الدار، دیکھا جائے تو آخرت کا گھر کون سا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اپنے آخرت کے گھر کے بارے میں کہ وہ گھر کون سا ہوگا، کیسا ہوگا؟ ہمیں تو ساری فکر کس چیز کی ہوتی ہے نا، اپنے دنیا کے گھر کی، ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی ہے بتائیے ہم کو، اسی گھر کو سجانے سنوارنے کی فکر ہوتی ہے، یہی گھر ہمارا صاف ستھرا رہے، یہی گھر ہمارا ڈیکوریٹ ہوتا رہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اچھا بھلا ہمارا آخرت کا گھر کیسے ہوگا، کتنے بیڈ رومس ہوں گے وہاں، کیسے وہاں کے بیڈس ہوں گے، کیسے وہاں کی ڈیکوریشن ہوگی، کیسی صفائی ہوگی. تو جیسے دنیا میں کام کریں گے ویسے وہاں کا گھر ہوگا آخرت کا. تو ہم ابھی سے سوچ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہو تو پھر یہ خوبیوں کو ہمیں اپنانا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ مشکل نہیں ہے نا، کتنے آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں نا، کتنی پیاری آیتیں ہیں یہ. اسی میں دل الجھ کر رہ گیا ہے کہ جیسے بس ہم اسی کو پڑھتے رہیں بار بار، اور ایسے لگتا ہے کہ جامع آیات ہیں یہ، بہت ساری بھلائیوں کو خوبیوں کو اس کے اندر سمٹ کر بند کر دیا گیا ہے، جیسے اس میں ساری خوبیاں آ گئی ہیں کہ انسان اگر یہی کچھ کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے. کیونکہ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، اس کی رضامندی چاہیے، تو بس یہ کام کر لیں اور اس سے زیادہ نہیں کرنے ہیں. ایمان تو الحمدللہ ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹھے بٹھائے دے دیا، بس ان چیزوں کو ہمیں اپنانا ہوگا. تو یہاں پر برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، جیسے قرآن میں اس قسم کی آیت ہمیں اور ملتی ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بھلائی سے پیش آتے ہیں اور جواب اچھائی سے دیتے ہیں، یا عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں. یا پھر ہم نے پیچھے صبر جمیل پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر جمیل، صبر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جو شخص تمہارا دشمن تھا وہ گویا تمہارا دلی دوست بن گیا ہے. سبحان اللہ. تو جو اعلی اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، جو ان خوبیوں سے متصف ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، دراصل انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے. تو خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرنا، ہر چیز خرچ کرنا اپنے پاس کی، ایسے لوگوں کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کون سی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ ہمارے لیے ہو یا ہم ان میں شامل ہوں. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا اور اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. اللہم ربنا جعلنا منہم. اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے اسی جنت الفردوس کا، جنت عدن کا سوال کرتے ہیں. تو یہاں پر اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، عدن کے معنی ہوتے ہیں اقامت، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات. اور حدیث میں ہمیں اس قسم کا مضمون ملتا ہے، پیچھے گزر چکی ہے وہ حدیث آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگی تو، کہ ایسے بالا خانے ہیں جنت میں کہ جس کا اندر اور باہر نظر آتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو یہاں پر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات بیان کی ہیں، جو نو صفات ہم نے پڑھی ہیں پیچھے، تو یہ لوگ پھر ایسے جنت کے مستحق ہوں گے. اور پھر یہ خود مستحق نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے آبا، ان کے اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، بھلے ہی ان کے اعمال اس درجے کے نہ ہوں گے، یعنی جنت عدن والے اعمال ان کے نہیں ہوں گے یا اتنے اونچے درجے ان کے نہ ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ ملا کر جنت میں اکٹھا کر دے گا، اور فرشتے جس دروازے سے بھی ان پر داخل ہوں گے انہیں سلامتی کی دعائیں دیا کریں گے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوگا نا، کتنا دل خوش ہوتا ہے یہ آیات کو پڑھ کر. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جنت میں انسان کو بھلا مزہ اکیلے کیسے آ سکتا ہے. ہمیں تو دنیا میں کوئی چھوٹی سی اچھی چیز ملتی ہے تو جب تک ہم اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو نہ بتا دیں، ہمارا دل اطمینان نہیں پاتا ہے. ہمیں بے چینی لاحق ہوتی کہ اچھا یہ جو خوبی ہے، یہ جو اچھائی ہے، یہ جو فلاں اچھی چیز ملی ہے، میں جلد از جلد فوراً بتاؤں. آپ دیکھیں، ہم تو ایک اچھا لباس بھی خریدتے ہیں تو وہ لباس کا مزہ آتا ہے پہن کر، جب تک ہم اپنے لوگوں کو نہ بتا دیں اور اپنے لوگ اس کی تعریف نہ کر دیں. تو جو اپنے لوگوں سے خوشی ہوتی ہے، جو رشتہ داروں سے خوشی ہوتی ہے، جو اپنے خون کے رشتوں سے خوشی مل سکتی ہے، ان کے بغیر تو خوشیاں ادھوری جیسی لگتی ہیں نا، تو جو نیک لوگوں کے. اس لیے آپ دیکھیں کہ کیوں کہا گیا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین اماما. تو اس دعا میں بھی ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، کیا تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد، ہماری بیویوں، ہمارے شوہروں کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں ایک ماں اگر ہوتی ہے، یا والدین ہیں، اگر بچہ کتنا بھی نافرمان ہو، کتنا بھی بھلے ہی وہ والدین کی نافرمانی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن کیا وہ ماں باپ اپنے اس بچے کو کوئی تکلیف میں گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہو، یا وہ جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی ماں باپ کا دل اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم بنایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے، بھلے ہی اولاد کتنی بھی نافرمان ہو. تو جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو جنت میں دل چاہے گا کہ اپنے لوگ ہوں، وہاں پر ہمارے رشتے دار ہوں، قرابت دار ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک قرابت داروں کو آپس میں اس دن جمع کروا دے گا، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حتیٰ کہ ادنا درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا، تاکہ وہ اپنے رشتے دار کے ساتھ جمع ہو جائے. اسی لیے سورۃ طور میں ہمیں مضمون ملتا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کے نیک اعمال نامے میں کمی ہوگی، ان کی نیکیاں ہو سکتا تھوڑی سی کم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نیچے کے درجوں میں نہیں رکھے گا، بلکہ ان کے رشتہ دار اگر اونچے درجوں میں ہوں گے تو ان رشتہ داروں کو اوپر والے درجوں میں جنت کی پہنچا دیا جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرمائے گا. ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اصل چیز ایمان ہے اور عمل صالح کی پونجی. پھر اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہوگا، بھلے ہی عمل صالح ہو، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے کتنے بھی قریبی رشتہ دار جنت میں گئے ہوں اس کے. تو اصل چیز پہلے ایمان ہے، اور ایمان دراصل جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے. تو جنت میں داخلہ حسب اور نصب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوگا. حدیث میں آتا ہے، من بتا بہی عمل ہو لم یسر بہی نصب ہو، جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. تو کتنی پیاری آیت ہے نا یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو جنت میں رشتہ داروں کو ہمارے ملائے رکھے، اور ہمارے سارے لوگ ساتھ میں ہوں انشاءاللہ. تو ان کے لیے سلامتی کی دعائیں ہوں گی، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی سے، یا اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جائے گا. ملائکہ ہر طرف سے آ کر ان کو سلام کریں گے، بلکہ خوشخبری بھی دیں گے کہ اب تم ایسی جگہ آ گئے ہو جہاں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. تم یہاں پر ہر آفت سے، ہر مصیبت سے محفوظ ہو، ہر تکلیف سے، ہر مشقت سے، ہر خطرے سے اور ہر اندیشے سے محفوظ ہو. سبحان اللہ. والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یؤسل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، حدیث میں مضمون ہم کو ملتا ہے. اور زمین میں فساد پھیلانا دراصل کیا ہے؟ رشتوں کو جب کاٹیں گے تو زمین میں فساد ہی پیدا ہوگا. جب آپس کے تعلقات خراب ہوں گے، رشتے داریاں کاٹی جائیں گی، تعلقات کی خرابی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ میں یہ نہیں کہتا، یعنی جو تعلقات کی خرابی آپ نے فرمائی، یہ مونڈ دینے والی ہے، اس سروں کو مونڈنے والی نہیں، بلکہ یہ رشتہ داریوں کو کاٹ دینے والی بات ہے. جس طرح سے سر مونڈا جاتا ہے اور بال پورے نکال دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے تعلقات کو خراب کرنا دراصل یہ قطع رحمی سخت ناپسندیدہ ہے، اور ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور ایسے لوگوں کو پھر فسادی کہا گیا ہے، ان کے اوپر لعنت ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس لیے رشتوں کو کاٹنا یہ بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپتلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ مضمون تم اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ الحمدللہ ہم کو یاد ہو گیا ہوگا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو اگر دین کی طرف آنے سے دنیا جانے کا خطرہ ہے تو رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی جب کافر اور مشرکوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ دنیاوی اسباب اور رزق کی کمی بیشی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور وہی جانتا ہے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، کبھی کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے۔ تو رزق کی فراوانی دراصل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور جس کے پاس رزق کم ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، نہیں۔ اگر کسی کو دنیا میں زیادہ مل رہا ہے اس کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو یہ خوشیوں کا مقام نہیں ہے کہ انسان اس پر فخر اور تکبر کرے، بلکہ یہ تو دراصل استدراج ہے، مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائے۔ تو نافرمانیوں کے ساتھ دولت ملنا یہ الٹا آزمائش ہے، اور اہل مکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو اسی طرح سے چیلنج کرتے تھے، کہتے تھے کہ دولت اور ساری اولاد سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اور اس بات کو اس بات کی نشانی سمجھتے تھے کہ چونکہ دولت اور اولاد، مال و دولت ہمارے پاس ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ تو دراصل مال و دولت کا اور اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، یہ قانون استدراج ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ دنیا میں چند روزہ زندگی کے اگر مزے ان کو ملے ہیں اور جس پر وہ خوش ہو رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی قلیل ہے۔ اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ کا گزر ایک بکری کے پاس سے ہوا جو کہ مردہ پڑی تھی، اور وہ بکری کا بچہ تھا، تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اس کے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اس کو پھینکا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا کسی کو بہت ساری ملی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور جسے دنیا کم ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ ہم تو سب جانتے ہیں کہ اصل وہاں پر جو جانچ پڑتال ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح کی۔ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہوگا جس کے پاس تقویٰ ہوگا، تو تقویٰ لے کر نہیں آئے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو اسی لیے دنیا کی زندگی پر نہ ریجھیں، یہ نہ دیکھیں کہ دنیا اگر مل گئی ہے تو بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، دین کے ساتھ دنیا بھی مل جاتی ہے تو کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن اس دنیا پر خوش ہو جانا، اس پر فخر اور غرور اور تکبر کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ یہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں پر دراصل کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جو وہ بار بار اللہ کے رسول پر کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ امیری اور غریبی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو سمجھتے تھے کہ نہ ان کے پاس بیٹا ہے نہ مال و دولت ہے، تو لہٰذا کیسے یہ رسول ہو سکتے ہیں، اور بار بار تقاضے کرتے رہتے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ ظاہر کر کے دکھائیں۔ ایک ہی قرآن ہے، لیکن ایک ہی کتاب سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو پہلے آیت نمبر 7 میں بھی ان کا اعتراض گزر چکا ہے، وہاں پر بھی ایک جواب دیا گیا تھا، اور یہاں پر دوسری طرح سے جواب دیا گیا ہے کہ ایک ہی چیز سے مختلف ذہن رکھنے والے لوگ مختلف نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو اتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ اور بھی معجزات ہیں، تو جن کو ہدایت حاصل کرنا ہوتی ہے وہ اسے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر بعض ہر دھرم لوگ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، جو حق سے انحراف کرتے ہیں یہ تکبر کی بنا پر، تو یہی چیزیں ان کے اور مزید انکار کا، اناد اور ہٹ دھرمی اور گمراہی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ان کا مطالبہ پورا کر بھی دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی ہٹ دھرمی میں مزید اور اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہو، جو رجوع کرنے والا ہو، جس کے پاس سلیم دل ہو، فطرت سلیم پر جو پیدا ہوا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف خود رجوع نہیں کرتا، اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے، اسے زبردستی راہ راست پر لانا اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر رائج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو انہی راستوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن میں وہ خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سارے اسباب ایسے مہیا کرتا ہے اس کے لیے کہ وہ ہدایت کی بجائے گمراہی اور دلالت کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے پھر بند ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ہدایت ہی کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، اس کے سامنے ایک سمجھے کہ نور آ جاتا ہے، شمع روشن ہو جاتی ہے، اس کو راستہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر وہ اسی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کسی شخص کو گمراہ کرنے کے اور کسی کو راہ راست پر لانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا دراصل گمراہ کرنا، بندہ خود اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے۔ اس کو ہدایت اچھی نہیں لگتی، اس کو ضلالت اچھی لگتی ہے، اور اس کے سامنے جب روشنی آتی بھی ہے تو وہ روشنی اس کے آنکھوں پر اس قدر تیزی سے پڑتی ہے کہ وہ اپنے آنکھیں ہی بند کر لیتا ہے اس روشنی کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ خود گمراہ ہونا چاہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی راستے پر چھوڑ دیا۔ تو وہ لوگ بار بار تقاضے کرتے تھے کہ کوئی نشانی بتائیے تاکہ ہم ایمان لائیں یا ہم کو آپ کی صداقت پر یقین آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نشانیوں کی کمی تھوڑی ہے، نشانیاں تو اتنی ساری ہیں، اصل میں تمہارے ہی دلوں میں ہدایت کی کمی ہے۔ نشانیاں تو ہر طرف بے حد و حساب پھیلی ہوئی ہیں، لیکن تمہیں کوئی نشانی نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ تم اپنے خواہش کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے ان کو ہر طرف نشانیاں نظر آتی ہیں اور وہ راہ راست پا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بھی سوچیں، غور کریں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ہٹ دھرمی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے کہ اچھا میں نہیں مانوں گی، میں کیوں مانوں، میری مرضی، میرا دل جو چاہ رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم کو اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دینا ہے۔ تو یہاں پر دراصل انسان اسی راستے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جس پر چلنے کی اس کی خود کی خواہش ہوتی ہے۔ آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل مطمئن ہیں اللہ کے ذکر سے، تو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بہت ہی بہترین آیت ہے یہ، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف یہی نہیں کہ آپ صرف کوئی ایک جگہ مصلی پر بیٹھ کر کوئی کلمہ پڑھتے رہیں، بلکہ اگر دن رات چلتے ہوئے آپ کوئی بھی چیز کو، کسی بھی نشانی کو اگر آپ دیکھیں اور اس نشانی کو دیکھ کر آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، آپ کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ اور ماشاء اللہ نکلے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ جو بھی کام اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کا کام ہی کیوں نہ ہو، شوہر کی خدمت ہو، بچوں کے کام ہو، یہ سب بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری ہے، تو یہ سب بھی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے۔ پھر نماز کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کہا گیا ہے، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ تو دیکھا جائے جس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کو آئے اور آپ کی زبان پر بے اختیار اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے، تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ہمیں سب سے افضل ذکر ہم کو جو حدیث میں ملتا ہے، دراصل وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کہ ایک تو ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھنا، یہ دو طرح سے ذکر ہوتا ہے، کہ دل میں یاد رکھنا، دوسرے زبان سے اس کے نام کا ورد کرتے رہنا۔ تو حدیث میں سب سے افضل ذکر جو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نحنو نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون۔ تو دوسرا جو ذکر ہم کو ملتا ہے کہ قرآن، تو قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے، اور اس کے فائدے بے شمار ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کو صحیح معنوں میں توکل کی صفت نصیب ہو گئی سمجھے وہ کامیاب ہو گیا. تو پھر کبھی بھی وہ مصیبتوں میں مشکلات میں گھبراتا نہیں ہے, اس کا دل مطمئن رہتا ہے, وہ دنیا کی لذتوں پر ریجھتا نہیں ہے, بلکہ وہ ہر دفعہ اللہ تعالی کی مرضی اس پر نظر رکھتا ہے. اس کو ایسا قلبی سکون اور راحت ملتی ہے جس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اس نعمت سے نوازا ہے. تو یہاں پر ایمان لانے والوں کے لیے وہ کسی معجزے کا تقاضا نہیں کرتے, بلکہ وہ انہی چیزوں سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ان کے دلوں پر اطمینان طاری ہو جاتا ہے. کوئی معجزات سے ان کو اطمینان نہیں ملتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. آپ دیکھیں, سیڑھیاں اترنا ہے تو سبحان اللہ کہیں, سیڑھیاں چڑھنا ہے تو اللہ اکبر کہیں. ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کریں, یہ سب پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں آ جائیں گے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے, یا ان کے لیے خوشخبری ہے. توبہ کے دراصل مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں, مثلا خیر, حسنہ, کرامت, رشک, جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام. اور سب کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں. اور توبہ کے جو معنی مفردات القرآن میں بیان کیے گئے ہیں کہ توبہ کے معنی ایسی خوشی حاصل ہونا ہے جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے حواس بھی لطف اندوز ہوں. تو جنت کی نعمتیں دراصل ایسی ہی ہوں گی کہ صرف انسان بظاہر خوش نہیں ہوگا, بلکہ اس کے پورے حواس پر بھی خوشی چھائی ہوئی ہوگی. ایک بار اور سن لیجئے کہ توبہ کے معنی ایسی خوشی حاصل ہونا ہے جس سے انسان کے دل کے علاوہ اس کے حواس بھی لطف اندوز ہوں. اور کئی معنوں میں بیان کیا گیا ہے کہ خیر, حسنہ, رشک, جنت اور پھر مخصوص درخت کو بھی کہتے ہیں. حدیث میں ہمیں اس کا مضمون ملتا ہے درخت کے بارے میں. بخاری کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ذل ممدود, اہل عرب کے لیے ایسے درخت کا جنت میں موجود ہونا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کا جو اکثر علاقہ ہے وہ سنگلاخ اور ریگستانی ہے, یعنی شدت کی گرمی وہاں پر پڑتی ہے, لوئیں چلتی ہیں, درخت دور دور تک درخت کا نام و نشان نہیں ہوتا, سائے وہاں پر بہت کم پائے جاتے ہیں کیونکہ درخت ہی نہیں ہوتے. تو اسی لیے جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں پر ٹھنڈے پانی اور گھنی چھاؤں کا ذکر خصوصاً کیا جاتا ہے. تو یہاں پر توبہ سے مراد جنت کا وہ درخت بھی ہو سکتا ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک سفر کرے گا اور اس کا سایہ ختم نہ ہوگا, اور پھر ایسی خوشی بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو اس کے حواس بھی اس سے لطف اندوز ہوں. جنت کی نعمتیں ایسی ہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو ایمان کے ساتھ کیا ذکر مل رہا ہے؟ عمل صالح کا. تو آپ بھلا مجھے بتائیے کہ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے جنت مل جائے گی؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا ہم تو مسلمان ہیں, امت محمدیہ میں شامل ہیں, لہٰذا جنت تو ہمارے لیے پکی ہو گئی, جنت میں ہمارے لیے پلاٹ محل بک ہو گیا ہے, ایسے ہو سکتا ہے بھلا بتائیں؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو ہم نے پیچھے ساری صفات پڑھی قرآن میں, یہی تو عمل صالح ہے. وعدے کو پورا کرنا, صبر کرنا, تعلقات کو جوڑنا, قطع رحمی سے بچنا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, تو یہ سارے عمل صالح ہے. تو ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہوگا, خوشخبری ہوگی. كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے، یعنی کسی ایسی نشانی کے بغیر جس کا لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول بنا کر ایک ایسی قوم کی طرف جس سے پہلے بہت سی قومیں آلریڈی گزر چکی ہیں، اور اس حال میں یعنی جو بھی پیغام ان کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے، کہ اپنے مہربان رب کی طرف سے ہے، جسے سن کر وہ الٹا اور کافر بنے ہوئے ہیں، انکار کر رہے ہیں اس کا، یعنی اس کی بندگی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اختیار میں، حقوق میں انہوں نے دوسروں کو شریک بنا رکھا ہے، اور اس کی نعمتوں کے شکریہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہاں پر وہ لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے کر رہے تھے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، یا انہی کے اعتراضات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بار بار تقاضے کرتے تھے، اور کوئی ایک بات نہیں تھی جس پر وہ اعتراض کرتے، ہر بات پر ان کو اعتراض تھا۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے رحمان کا لفظ پڑھا کہ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے، آپ بسم کا اللہم لکھیں جو ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے ان سے کہ یعنی رحمان میرا وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قل ہو ربی لا الہ الا ہو، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے، وہی میرا ملجا اور ماوا ہے۔ تو پھر اگر یہ قرآن، وہ کہتے تھے کہ قرآن ایسا کیوں نہ نازل ہوا، یا یہ قرآن کی وجہ سے ایسا ہوتا کہ ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چڑھنے لگتے، تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مراد مشرکین ہو، اور اہل کتاب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں تھیں جن کو قرآن کہا گیا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی یہ رائے بیان کرتے ہیں اس میں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جانوروں کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیتے، صحیح بخاری۔ تو یہاں پر بھی زبور کو قرآن سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہاں ظاہر بات ہے کہ قرآن سے مراد زبور ہے۔ تو اس آیت کا پھر مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلے کی کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی کہ جسے سن کر پہاڑ رواں دواں ہو جاتے، یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی، یا مردے بول اٹھتے، تو اگر پہلی کتابوں میں یہ صفت موجود تھی تو قرآن کریم میں تو یہ صفت اور زیادہ موجود ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو بلاغت میں، معجزات میں پچھلی تمام کتابوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہے قرآن۔ اور بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان لوگوں نے تقاضے کیے تھے کہ ہم اسی وقت آپ کو رسول مانیں گے جب آپ یہ جو پہاڑ ہے یہاں پر، ان پہاڑوں کو آپ ایک دوسرے سے ملا کر بتا دیں، یہ پہاڑ بولنے لگے، یا پھر آپ یہ پہاڑوں کے درمیان سے دریا نکال کر بتا دیں، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے معجزات سے ایمان لانا نہیں ہو سکتا، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے، ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے کوئی معجزہ نازل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزات کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اب کون سے معجزے کی ضرورت ہے، یا کون سی نشانی باقی رہ گئی ہے؟ ہر چیز تو ان کے سامنے موجود ہے، قرآن کی تعلیم، قرآن، کائنات کے آثار میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ کیا ان کو وہاں پر وہ نور نظر نہیں آ رہا؟ ان کو وہ حق نظر نہیں آ رہا کہ وہ پہاڑوں کے چلنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ زمین کے پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا ہمارے جو آبا اور اجداد ہیں ان میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھا دو، وہ اپنی قبر سے اٹھ کر بولنے لگے، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ طریقوں سے کام لینا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کے سارے انسان ہی مسلمان ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منوا لینا یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن ہی نہیں تھا، وہ تو بس کن کہتا اور ہو جاتا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لیکن خود کی فکر اور بصیرت کے ساتھ، معجزات سے نہیں۔ کیونکہ معجزات سے اگر اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں تو لوگ وہ وقتی طور پر تو سمجھ جائیں گے، سدھر جائیں گے، لیکن ان کی اصل میں اصلاح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود ان قرآن کی آیات کو دیکھ کر وہ ایمان نہ لائیں۔ پہلے نبیوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات اتارے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہوا؟ وہ لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ اس قسم کے معجزات اپنے نبی کو دے۔ تو قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسی کو دیکھ کر اب دیکھیں کہ جتنے باقی کے کوئی اور لوگ جو تھے، دوسرے لوگ، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اس قرآن کو پڑھتے سے وہ لوگ فوراً ایمان لے آتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ تلوار لے کر نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن جیسے ہی سورۃ طٰہٰ پڑھی فوراً ان کے دل میں ایمان جاگزی ہو گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زماد ازدی، بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے۔ تو یہ قرآن خود اٹس سیلف بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اتنا بڑا معجزہ تو آلریڈی ان کے پاس موجود تھا، لیکن ان کو نہیں لانا تھا ایمان، لہٰذا وہ نہیں لائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے کہ ان کو کہنے دو، ان کو تقاضے کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ معجزات دکھا کر اس طرح سے ان کے دل بدلے، ان کو خود غور و فکر کرنا ہوگا، ان کو خود ہدایت کی طرف آنا ہوگا، تبھی یہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور جو بھی غلطی ہے اس میں وہ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، یا میری اپنی ذاتی غلطی ہو سکتی ہے میرے علم کی کمی کی بنا پر، اور جو بھلی بات ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے زبان سے نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔